مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائی، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے بہت سارے مواقع عطا کیے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان مواقع کی قدر نہیں ہے۔ مواقع کی قدر اور وقت کی قدر انسان کو تب سمجھ میں آتی ہے جب وہ مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، جب وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کو ان مواقع کی اہمیت اور قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ موقع ہاتھ سے جانے کے بعد، وقت ختم ہونے کے بعد، اگر انسان کچھ نہ کر سکے پھر وہ پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ مواقع کے رہتے ہوئے اور وقت کے رہتے ہوئے میں نے ان مواقع سے اور اس وقت سے صحیح فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔ ہم سب کے پاس آج وقت ہے، مواقع ہیں کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکریں کریں، کوششیں کریں اور عملی طور پر آگے بڑھیں۔ دیکھیے، صاف بات ہے، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں جو بنیادی فرق ہے وہ عقیدے کا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی فرسٹ اینڈ لاسٹ زندگی نہیں ہے، پہلی اور آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ اس زندگی کا نام آخرت ہے، اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل وہ قبر کی زندگی ہے، جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین۔ جس طرح ہمیں اس وقت یقین ہے کہ اس وقت جمعہ کا دن ہے اور ہم لوگ جمعہ کے لیے جمع ہیں، جیسے اس بات کا ہمیں یقین ہے، بالکل اسی طرح اس بات کا بھی ہمیں یقین ہے کہ مر کر پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اس کا عقیدہ ہے، اس کا ہمیں یقین ہے، اور غیروں کے ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مر گئے، سڑ گئے، گل گئے، بات ختم ہو گئی، اور ان کے بعد عقیدوں کے مطابق دوبارہ پھر 7 جنم تک انسان پیدا ہوتے رہتا ہے۔ اگر اچھی زندگی گزار کر گیا ہوگا تو پھر انسان کی شکل میں آئے گا، ورنہ کسی حیوان، درندے یا جانور کی صورت میں وہ آتا ہے۔ ان کے اپنے عقائد ہیں، لیکن آخرت کا جو تصور مسلمانوں کے یہاں ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ وہ اس دنیا کی زندگی کو اور ان کے اس زندگی میں ملنے والے مواقع کو قیمتی بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فکریں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ پہلی اور آخری زندگی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اس لیے وہ دونوں زندگیوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ وہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ، تو ہماری دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا، وہاں بھی ہمیں اچھی زندگی عطا فرما اور ہمیں جہنم، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو وہ دنیا کی بھی فکریں کرتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ آخرت کی بھی فکریں کرتا ہے۔ صرف دنیا 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 رکھتے رہنا، بکتے رہنا، یہ کافروں کا تو کام ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ اب میں اور ہم سب اپنی اپنی زندگیوں پر ایک نگاہ ڈالیں، ایک نظر دوڑائیں کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے. کہ جس طرح میں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، پیسوں کو جمع کرنے کے لیے اور دیگر چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح میری فکریں ہیں، کوششیں ہیں، کیا مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی آخرت، اس کے لیے بھی میری فکریں اور کوششیں اسی طرح ہیں؟ زیادہ نہیں، کم سے کم اس طرح تو ہے. ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اچھی تعلیم دلانے کی فکر کرتے ہیں تاکہ وہ ڈگری حاصل کریں اور اس کو ایک اچھا جاب ملے. ہم اپنے بچوں کے مستقبل میں بہتر جاب دلانے کے لیے اس کو اچھی تعلیم دلواتے ہیں، اچھے اسکول میں داخلہ کرواتے ہیں. اس کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو جہنم سے بچانے کے لیے، اس کو جنت میں داخل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کوششیں ہیں، ہمارے پاس کیا پلان ہے؟ کہ ہم نے کبھی اپنے بچے کے بارے میں سوچا ہے کہ میرا بچہ مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ سوچا ہے؟ اس کی فجر دیکھ لیجئے کہاں جا رہا ہے، وہ مسجد میں ہو رہا ہے کہ بستر پہ ہو رہا ہے؟ اس کی تجارت دیکھ لیجئے، اس کی معاشرت دیکھ لیجئے، اس کے زندگی گزارنے کے طور طریقے دیکھ لیجئے، رہن سہن دیکھ لیجئے، اپنے بچوں کے بھی دیکھ لیجئے. ہم خود اپنے آپ کی زندگی کو دیکھیں، پھر فیصلہ خود ہمارے ہاتھ میں ہوگا کہ ہم کس کی تیاری کر رہے ہیں. ہم اپنے فیوچر کو بنانے کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر اپنے فیوچر کو اپنے ہاتھوں بگاڑ رہے ہیں، یہ فیصلہ ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنی زندگی پر نظر دوڑانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم بیٹھ کر غور و فکر نہیں کرتے کہ کل کو جو زندگی آنے والی ہے، کروڑوں کھربوں اربوں سال کی زندگی، اس کے لیے میری کیا تیاری ہے، اس کے لیے میرے بچوں کی کیا تیاری ہے، اس کے لیے میں نے اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دلائی ہے، اس کے لیے میں نے کیا بچوں کو دین سکھایا ہے، قرآن سکھایا ہے، اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. یہ مواقع ہے آج ہمارے ہاتھ میں، زندگی آج ہمارے ہاتھ میں ہے، وقت آج ہمارے ہاتھ میں ہے، کل کو نہیں رہے گا. کل اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم میں سے کون قبرستان چلا جائے، اور پھر وہ ایسی زندگی ہوگی جہاں سے پھر کوئی لوٹ کر نہیں آ سکتا، ہمیشہ کی زندگی. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی دنیاوی زندگی پر جس طرح غور و فکر کرتا ہے اور اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے اور دیگر زندگی کے رہن سہن کے اعتبار سے ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، اسی طرح وہ اپنے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اچھی بنانے کے لیے، اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اسی طرح فکریں کرے، تدبیریں کرے، کوششیں کرے. ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سا معمولی الیکشن ہوتا ہے، لوگ اس الیکشن میں ممبر بننے کے لیے یا کسی کرسی کو سنبھالنے کے لیے ایسی محنت کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، لگتا یہ ہے کہ ممبر بن گیا تو اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ ممبر جو کبھی سال میں بلکہ سالوں فجر میں نظر نہیں آتا، جب الیکشن قریب ہوتا ہے تو وہ مسجد میں فجر میں بھی حاضر ہوتا ہے. یعنی فجر کی حاضری الیکشن میں ممبر بننے کے لیے ہے. دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ مسجد آ رہا ہے، اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ میری آخرت بن جائے. الیکشن قریب ہے، اب اس کو مسجد کے دروازے نظر آ رہے ہیں. بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا جس دن ان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے وہ حضرت پہلی صف میں نظر آتے ہیں. اس سے بھی کہ پہلی صف ہی نہیں بلکہ نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ پیدا ہی ہوئے ہیں کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے، کیونکہ جس دن ان کا میچ ہوگا اس دن انہیں فجر بھی یاد آئے گی، تلاوت بھی یاد آئے گی، خدا بھی یاد آئے گا. اور پھر میچ ختم ہو جائے تو پھر دوسرے دل سے بستر پر پیر پھیلائے اس طرح سوتے رہیں گے جیسے ہم پیدا ہی ہوئے سونے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے. کوئی مقصد نہیں، یوں ہی زندگی گزر رہی ہے بیکار میں علل ٹپ. اپنے دل و دماغ پر زور کیوں نہیں دیتے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ کھیلنے کے لیے، کھانے اور پینے کے لیے، سونے کے لیے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے ہم جن اسلاف کے اخلاف ہیں, ہم جن بزرگوں کی اولاد ہیں, ان بزرگوں نے اس دین کے لیے اپنی جان, مال, اوقات, صلاحیتوں, یہاں تک کہ اپنی نسلوں کو قربان کیا ہے, ان کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے, اور اس دین کو ہم, اس شریعت کو ہم اپنے ہاتھوں ذبح کر رہے ہیں, آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں, کوئی عمل نہیں ہے, کوئی زندگی میں فکر نہیں ہے, گناہوں کے دلدل میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ دین کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. میں حضرت جعفر طیار کی وہ تقریر آپ کو سناتا ہوں اور پھر بات یہیں ختم کر دیتا ہوں. اب اندازہ لگائیے, سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں, جس قوم میں, جس وقت اس انسانیت کے غرق ہونے والے بیڑے کو اٹھا کر ساحل سمندر تک پہنچایا ہے, کیا قربانیاں دی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے اس دین کے لیے, تاکہ یہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے, تاکہ یہ امت دنیا کی غفلتوں سے نکل کر آخرت کی وسعتوں کی طرف چلی جائے, تاکہ امت کھانے پینے اور موج مستی اور عیاشیوں سے نکل کر اللہ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے, اس کے لیے کیا قربانی دی ہوگی. حضرت جعفر طیار نے ایتھوپیا میں اس وقت کے بادشاہ نجاشی کے سامنے, آج کا نام ایتھوپیا ہے, اس زمانے میں اس کو حبشہ کہتے تھے جو افریقی ملک ہے, ہجرت کی مکے سے افریقہ کے ملک حبشہ میں ایتھوپیا میں, اور عمر بن ربیعہ یا عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن العاص بن وائل کو مکے والوں نے بھیجا کہ جاؤ شاہ بادشاہ نجاشی سے عرض کرو اور ان پورے قافلے کو جو تقریباً 80-85 لوگوں پر مشتمل تھا ان کو واپس مکے لے آؤ تاکہ پھر سے ان کو ستایا جائے, ان کو مارا جائے, ان کو زخمی کیا جائے, ان کو شہید کیا جائے. یہ دونوں جب پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنی تقریر پیش کی اور فوجی کمانڈروں نے ان دونوں کی گفتگو کے بعد ان کی تصدیق کی اور بادشاہ سلامت سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت, ان مسلمانوں کو واپس مکے بھیج دیجئے. اس موقع پر اس بادشاہ نے, نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور اس وقت مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب کے بھائی حضرت جعفر طیار نے وہ تقریر کی تھی, اس تقریر نے مکے کے نقشے کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ کن حالات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم پر محنت کی, انسانیت پر محنت کی, اس امت پر محنت کی, کیوں کی؟ تاکہ اس انسانیت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ مل سکے. آج ہم اسی اخلاف کے انہی بزرگوں کی اولادیں ہیں جن بزرگوں نے قربانیاں دی تھی کہ اس زمانے میں 1500 سال پہلے تک, 1450 سال پہلے مکے سے جنہوں نے ایتھوپیا ہجرت کی, کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ہزاروں کلومیٹر دور اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا, مکے کی کیا تصویر پیش کی تھی, انا کنا قوما اہل جاہلیہ, ہم جاہل لوگ تھے, ان پڑھ تھے, گنوار تھے, ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, علم سے کوسوں دور تھے. ظاہر ہے جس معاشرے میں, جس قوم میں, جس علاقے میں, جس محلے میں تعلیم سے لوگ دور ہو, جاہلیت جن علاقوں میں ڈیرے ڈال چکی ہو, آپ ان علاقوں میں جائیے, ان علاقوں کا جائزہ لیجئے, آپ کو صاف نظر آئے گا انسانی اعتبار سے جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں ایک معاشرے میں وہ ساری برائیاں آپ کو اس محلے میں نظر آئے گی جس محلے کے نوجوان ان پڑھ ہو, جس محلے کے رہنے والے تعلیم سے دور ہو, آپ کو اس علاقے میں, اس محلے میں, اس بستی میں ہر قسم کی برائیاں نظر آئے گی. یہ اس زمانے کی بات نہیں, آج بھی وہی ہے. تو سب سے پہلی بات انہوں نے جو کہی, انا کنا قوما اہل جاہلیہ, ہم لوگ جاہل تھے, اور کیا کرتے تھے, نعبد الاصنام, ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے, ونأکل المیتا, ہم مردار کھاتے تھے, مرے ہوئے جانور کو ہم کھاتے تھے, ونأتی الفواحش, زنا ہم کرتے تھے, بدکاری ہم کرتے تھے, ونقطع الارحام, رشتوں کو ہم توڑتے تھے, ونسیء الجوار, پڑوسیوں کی بدسات, بدتمیزی اور بدسلوکی ہم کرتے تھے, ویأکل القوی منا الضعیف, طاقتور ہم میں سے کمزوروں کو پر حملے کرتا تھا, ظلم کرتا تھا, ظاہرے کے باتوں بات پر اتنے جھگڑے ان میں ہوتے تھے کہ ان کی برائی کو بیان کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ ایک ایسی قوم تھی دنیا میں جن پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ان حالات میں نبی کی بعثت ہوئی ہے. اب اندازہ لگائیے نبی نے کتنی قربانیاں دی ہوگی. کیا نبی نے قربانیاں اس لیے دی تاکہ ہم کرکٹ اور کبڈی اور دوسرے کھیلوں میں رہ کر اپنے دین کو فراموش کریں. ہم تجارت، کمائی اور کھانے پینے کی لذتوں میں رہ کر اپنی آخرت سے ہم غافل ہو جائیں، نیک اعمال سے ہم دور ہو جائیں. کیا نبی نے اسی لیے قربانی دی تھی ان ماحول میں؟ آپ اس مکے کے نقشے کو سمجھیے، کن حالات میں نبی نے کام کیا ہے، کن حالات میں صحابہ نے کام کیا ہے، کہ جس قوم پر کوئی حکومت کے لیے تیار نہیں تھا، اس قوم کو اللہ کے نبی نے پوری دنیا کا امام بنا دیا. اور 35 سال نہیں گزرے ہیں، دنیا کے 2/3 حصے میں صحابہ کی حکومتیں قائم ہو چکی تھی. 2/3 سرزمین حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کے کنٹرول میں آ چکی تھی. یہ قربانیاں پیش کی ہیں صحابہ نے، نبی نے اس لیے پیش کی ہیں تاکہ اس امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں. آج موقع ہے، وقت ہے، اس زندگی کو ہم قیمتی سمجھیں اور اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو یاد کرتے رہیں، فراموش نہ کریں، واقعات صحابہ کے پڑھتے رہیں، بچوں کو سنائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ عزم و حوصلہ جینے کا پیدا ہو کہ جس عزم و حوصلے کے سامنے دنیا کی یہ حقیر زندگی ہمیں معمولی سمجھ میں آئے، گناہوں سے جس کے نتیجے میں ہمیں نفرت بیٹھ جائے، تہجد اور فجر کی نماز سے جس کے نتیجے میں ہمیں محبت نصیب ہو، لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے میں ہمیں چڑ نصیب ہو، ایسی محبت دین سے، اللہ سے، اس کے رسول سے جب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب ہم ان بزرگوں کے واقعات کو خود پڑھیں گے، سنیں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کو سنائیں گے. بلال حبشی کو مکے کی سرزمین پر ریتیلی زمین میں دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت میں کھینچا جا رہا ہے، عمیہ ابن خلف سینے پہ پتھر رکھنے کا حکم دیتا ہے، بھاری بھرکم پتھر سینے پہ رکھ کر بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا ہے. اب اندازہ لگائیے اسی دھوپ میں کس میں ہمت ہوگی کہ وہ پشت کے بل لیٹ کر 2 منٹ دکھائیں، کیا حال ہوگا اس کی پشت کا اب اندازہ کر سکتے ہیں. اس دھوپ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو عربوں کی وہ تپتی ہوئی ریت، جو لوگ عربستان رہ چکے وہ جانتے ہیں کیا حال ہوتا ہے گرمی کا، اس گرمی میں کھینچنا اور اس وقت بھی وہ کہنا احد احد، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، وہ اندر کی وہ محبت اور عشق کی دلیل ہے جو حضرت بلال حبشی کو اللہ سے تھی، اللہ کے رسول سے تھی، اللہ کے دین و شریعت سے تھی. آج اس محبت کی، اس عشق کی، اس تعلق کی ہم سب کے دلوں میں کمی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ گناہوں کے کرتے ہوئے ہمارے دلوں میں کوئی غم نہیں ہے، اعمال کو چھوڑتے ہوئے ہمارے دلوں میں کوئی افسوس نہیں ہے. 2 روپے نکل جائے تو 2 دن روتے رہتے ہیں، اور اگر 10-15 ہزار روپے، 1-2 لاکھ روپے گم ہو جائے تو پھر ہاسپٹل میں بھرتی ہوتی ہے. یہ ہے ہمارا تعلق پیسوں کے ساتھ، اور یہ ہے ہمارا تعلق دین کے ساتھ. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ان پیسوں کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنے دین اور شریعت کو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے تعلق کو ہم ترجیح دیتے ہیں. آج فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کل جب وقت ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد فیصلہ کرنے کی ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہوگی. موقع ختم ہونے کے بعد خدا پھر کسی کو نہیں لوٹائیں گے. اللہ اس حقیقت کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اسلام کو پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے اس کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد.